کنار حرم پیغمبر زمین خاک، حرم خاک، مزار مادرم خاک.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ملك الدرود بجي محمد وعلى عزیز محترم شب شهادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس شہادت کی تسلیت و تعدیت خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فردہ شریف کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے سائے میں، ان کی تعلیمات کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق کا حقیقی شیعہ اور پیروکار قرار دے، اور روز قیامت ہمیں امام صادق کے سچے اور وفادار شیعوں کے زمروں میں محشور فرمائے. ایک دفعہ میرے درود بھیجو محمد والا. سورہ نازعات آیت نمبر 26 میں ارشاد رب العزت ہے، ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا. چونکہ آیت کا تسلسل ہے، آیت گزشتہ آیات سے جڑی ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور فرعون اور فرعونی نظام سے ان کے ڈائیلاگ، قرآنی اور الہی دعوت کی طرف اس کو بلانا، اور وہ سوال و جواب جو فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان ہوئے ہیں. اس کے بعد خداوند عالم 26 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا. یہ جو کچھ بھی ہے اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا کا خوف رکھتا ہے، جو خدا کی عظمت کا قائل ہے. یہ آیت اپنے واشگاف الفاظ میں ایک لفظ کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہی ہے، اور وہ یہ ہے لعبرت. عبرت اسے اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، تقریباً وہی معنی ہے عربی زبان میں مستعمل ہے، وہی اردو میں مستعمل ہے. ان فی ذلک عبرت، یعنی اس میں حتماً اور یقیناً عبرت کے نکات موجود ہیں. لمن یخشا، جو اللہ کا خوف و خشیت رکھتا ہے، اللہ کے نظام کی پیروی کرتا ہے. عبرت کیا ہے؟ عبرت در حقیقت عبور سے ہے. عابر یعنی انسان جو پیدل چل رہا ہے، عبور کرنا یعنی کسی دو چیز کے درمیان ایک فاصلہ ہے اسے عبور کرنا، اس لیے پل کو معبر بھی کہا گیا ہے. معبر یعنی جہاں سے انسان عبور کرتا ہے، یعنی جہاں پر انسان پائے پیادہ نہیں جا سکتا، وہاں پر ایک ایسے وسیلے اور آلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس خطر سے بحفاظت گزر جائے، عابر ہو جائے، وہاں سے منتقل ہو جائے، اس لیے اس کو عبرت کہا جاتا ہے. بس عابر اور معبور کیا ہے، یا یوں کہوں کہ معبر کیا ہے، یعنی وہ خطرہ کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے اور انسان بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. اردو زبان میں جو عبرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ کیوں عبرت نہیں لیتے، یعنی کیوں نہیں سیکھتے، اس سے کیوں نہیں سیکھتے. ابھی آپ یہاں سے اگر سفر شروع کریں ہائی وے پر، اور وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں سائن بورڈ نظر آ جائیں گے کہ ٹریفک کے قوان کی خلاف ورزی مت کیجئے، موبائل استعمال مت کیجئے، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، اور خلاف قانون جو ہے وہ حرکت نہ کیجئے، رونگ سائڈ نہ آئیے تھوڑی سی آسانی کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اور بعض اوقات کچھ ایکسیڈنٹ شدہ گاڑیاں وہاں پر رکھ دی جاتی ہیں یا کچھ تصاویر لگا دی جاتی ہیں، یہ تصاویر اپنی تمام بے زبانی کے ساتھ گویا ہوتی ہیں، متکلم ہوتی ہیں، مخاطب ہوتی ہیں کہ اے رانندے، اے گاڑی چلانے والے، اے مسافر جو اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہو، اس تصویر یا اس حادثہ شدہ گاڑی کو دیکھے عبرت حاصل کرو، یعنی سیکھو، یعنی تمہاری ڈرائیونگ، تمہاری سیاقت در حقیقت ایسی ہونی چاہیے کہ تم بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ بس عبرت سیکھنے کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم کہ جو تمام انبیاء کے قصوں کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی در حقیقت ہمارے سکھانے کے لیے ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے قصے میں مختلف نکات آموزندہ و درس موجود ہیں، اسی طریقے سے تمہیں ان کی زندگی اور حیات طیبہ سے کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ وہ خطرات جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں اہل ایمان کو درپیش تھے، وہ خطرہ تمہیں لاحق نہ ہو اور تم بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ مل گرو بیج محمد والما اس آیت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس سے ربط دینے کا مقصد یہی ہے کہ ائمہ کی شہادت اور ولادت کے ایام صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف جمع ہوں، یہ چند مرحومین کے نام تلاوت کر لیے جائیں اور یہ سالے ثواب ہو جائے۔ جتنی ضرورت ان جانے والوں کے، ان سے بدرج اولا بہت زیادہ ضرورت ہم زندوں کو ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں اور ان سیرت کے آموزندہ نکات، زندہ نکات، حیات بخش نکات کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو نورانی بنائیں۔ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک منفرد حیات طیبہ ہے تمام ائمہ میں، جن کو شیخ الائمہ کہا گیا ہے۔ دیکھیں امیر المومنین کا لقب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے، وہ کسی اور امام کے لیے، حتیٰ امام زمان کے لیے بھی اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خود چھٹے امام نے منع فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو امیر المومنین کہہ سکتے، کہ خبردار، یہ اس میں مخصوص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کو اس جہت سے شیخ الائمہ یا سردار ائمہ کہا جاتا ہے، ایک کہ آپ نے سب سے لمبی عمر پائی ہے، دو آپ کو وہ فرصت ملی، وہ موقع ملا، وہ وقت مہیا ہوا کہ جس میں آپ نے دو حکومتوں کے درمیان کشمکش اور اقتدار کی جنگ کے دوران آپ نے مذہب جعفری کی بنیاد رکھی۔ تین، مذہب جعفری در حقیقت وہی اسلام صادق، وہ اسلام امین، وہی اسلام خالص ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی اگر دین خدا کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پس تشیع کی حقیقی صورت اگر ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو وہ مذہب جعفری میں نظر آتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد والما۔ شہدا نقطہ یہ کہ کیوں ہمارے مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے، مذہب علوی نہیں کہا جاتا، مکتب علوی نہیں کہا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ در حقیقت افتراق نہیں ہے ائمہ کی تعلیمات میں، در حقیقت یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کلنا محمد، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، اول جو کہتا ہے آخر اس کی تصدیق کرتا ہے، آخر جو کہتا ہے وسط اس کی کرتا ہے، گویا کہ سب آئمہ طاہرین یہ پیغام وہی، وہ مکتب وہی سے سرشار ہیں کہ جن میں سے ہر امام کا قول دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہذا اس مکتب آل محمد کو مکتب جعفری کہنے کا مقصد یہی ہے، چونکہ حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں وہ حالات مہیا آئے کہ امام نے مکتب جعفری کی علمی، فقہی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی بنیادوں کو مستحکم کیا کہ ہمارا مذہب اور ہمارا مکتب مکتب جعفری کے نام سے مشہور و معروف ہو گیا۔ یہ ہے مقصد۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے حالات و واقعات تھے۔ میں صرف امام کے حیات طیبہ کے جو سیاسی حالات ہیں ان کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بحث قرآنی کے ذیل میں کہ جو اسی سورہ نازعات سے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے خدا کی دعوت لے کر, فرعون نے ان کا کیسے مقابلہ کیا, فرعون کی کیا چالیں تھیں, در حقیقت وہی آج بھی جاری و ساری ہیں. قرآن کریم میں 200 سے کے لگ بھگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. ایک ایسے ہی سرفر انسان کو میں یوٹیوب پہ سن رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ کا ذکر تو انگ شمار ہے, 2-3-4 مرتبہ رسول اللہ کا ذکر آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں مثلا اتنی بار آیا ہے, تو میں دین اسلام کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر ایمان لے آتا ہوں. ایسے بھی سر پھرے افراد ہیں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی علت و وجہ بیان کروں کہ کیوں رسول اللہ کے ذکر قرآن کریم میں کم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم یہود کا ذکر زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم یہود میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ خداوند عالم ہم مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہے, اسی لیے کہ النعل بالنعل, مو بمو, قدم بقدم فرمایا رسول اللہ نے, میری قوم کے ساتھ بھی, میری امت کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. مو بمو وہی چیزیں, وہی حرکتیں, وہی سازشیں, وہی نکات, وہی منافقت, وہی سچے وفادار ساتھی کہ جو حضرت موسیٰ کے قصے میں موجود تھے وہ امت میں بھی موجود رہیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکرار کی علت یہ ہے تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھ کر اپنے آپ کو اس زمانے غیبت میں مستحکم الایمان بناتے چلے جائیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صرف تذکرتاً ایک بات کہہ دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ امام جعفر صادق کی زندگی کا خلاصہ پیش کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دو بڑے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ان کی تحریک کو موڑنے کی کوشش کی. ایک ان کی نیابت اور ان کے بعد ان کے نائب کی ولایت پر یقین, اور ایک ان کی غیبت, ان کی غیر موجودگی. یہ دو بڑے واقعات ایسے ہیں کہ جو اس زمانے میں ہمارے سامنے بھی موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے حضرت اپنے بھائی حضرت مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر, حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ جانشین بنا کے جاتے ہیں. ان کی خلافت یقینی, مستحکم, سب کے سامنے موجود ہے, روز روشن کی طرح آیا تھی, لیکن بعد میں شک کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کی ولایت پر, کہ جو ان کی غیر موجودگی میں تھی, حضرت ہارون کی ولایت پر ایمان نہیں رکھا گیا, اتباع نہیں کیا گیا, توجہ رکھے گا. اور وہ غیبت جو 30 دن کی تھی سرکاری اور 10 دن کا وعدہ خدائی ایڈیشن, اس میں ان 40 راتوں میں در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو موڑنے کے لیے, سبوتاش کرنے کے لیے سامری صفت افراد سامنے آتے ہیں. یہی حالات بعین نہیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں. اسی لیے آئمہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں فرزن کی دو قسم کی غیبتیں ہوں گی, ایک غیبت طولانی اور ایک غیبت کوتا اور چھوٹی, اور یوں کہوں کہ غیبت صغرا. غیبت کبرا اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ شک کریں گے, توجہ رکھیے گا, لوگ شک کریں گے. بعین ہی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وعدنا موسیٰ 30 لیلتن 30 راتوں کے لیے بلایا تھا, وہ اتممناها بعشر 10 راتیں خدا نے ایڈ کی ہیں, سرکاری اعلان جو تھا 30 راتوں کا تھا, توجہ رکھے گا, 10 راتیں اضافہ کی ہیں 10 راتوں کا. در حقیقت سرکاری نوٹیفیکیشن میں ذکر نہیں ہے, لیکن خدا نے کیا کہا, ہم نے وعدنا موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کے, اب سرکاری مہمان ہیں, 10 راتیں اضافہ ہوں. ان 10 راتوں میں سامری صفت افراد پیدا ہوتے ہیں اور وہ شریعت موسوی کو, شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر رہے حق سے منحرف کرنے کے لیے اپنے جادوئی کمالات دکھانے شروع کرتے ہیں, حضرت ہارون کے خلاف تقریریں کرنا شروع کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے 40 دن کے بعد جب غیبت ختم ہوتی ہو, نبی دوبارہ اپنی قوم میں آتے ہو, ظہور فرماتے ہیں, تو توجہ کیجئے گا کہ دیکھتے ہیں کہ بچھڑے کی پرستش ہو رہی ہے. آج بھی ہمارے سامنے یہی حالات ہیں. امام نے فرمایا غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ ان کا انتظار کرنے والے, الاجل اجل کہنے والے, مولا اسا اسا کہنے والے خود شک و تردید کا شکار ہو جائیں گے. خود شک و تردید کا, مولا آئیں گے بھی نہیں آئیں گے. قتلا ماتا, روایت کے الفاظ ہے ماتا, امام مر گیا, قتل کر دیا گیا, فرار کر گیا, نہیں آ رہا. جو ضعیف العقیدہ اور ضعیف الایمان شخص ہیں, اشخاص ہیں, وہ ادھر حقیقت یہ باتیں کر کر دوسرے لوگوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہوں گے. اور اس میں ایک اور نقطہ عرض کروں اور پھر اصل مقصد کی طرف آ جاؤں. اس حضرت موسیٰ کے قصے میں خدا کر رہا ہے ان فی ذلک لعبرۃ, عبرت ہے, ایک پل ہم نے قرار دیا ہے, اس پل کے ذریعے سے گزرو اور نیچے دیکھو کہ موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, موسیٰ کی قوم کیوں نابود ہو گئی. نبی موجود, وسیع موجود, شریعت موجود, حکم موجود, نعمت خدا موجود, سب کچھ موجود. 40 راتوں کے بعد موسیٰ آ گئے, لیکن پھر بھی در حقیقت یہ نافرمانی کرنے کی عادت اتنی پکی ہو گئی تھی کہ خدا اس کو ذکر کر کے یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمان, اے 14ویں صدی کے مسلمان, جب تو قرآن پڑھے تو تیرے سامنے موسیٰ کی قوم کے نکات ہو, تاکہ وہ مشکلات جو قوم موسیٰ کو درپیش تھیں, کہ جو موسیٰ کی غیبت کے تھے, ان میں سے سب برے نہیں تھے, سچے تھے, لیکن سادہ لوہ تھے. توجہ رکھے گا, ان کی سادہ لوہی اور ڈرامہ باز افراد آئیں اور ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھائیں, اور ان کے اس انتظار کو در حقیقت ایک نئے دین اور ایک نئے مکتب اور ایک نئی توحید میں بدل ڈالیں, کہ جو در حقیقت بچھڑے کی توحید, بچھڑے کا اسلام, بچھڑے کا دین و مکتب اور بچھڑے سے متعلق خرافات تھی. آج بھی در حقیقت سامری صفت افراد ایک ایسی ہی شعبد آبادی کے اور راہ یہ محمد و آل محمد کا, اس لیے خدا کہہ رہا ہے ان فی ذلک لعبرت, اس میں عبرت موجود ہے. یہاں سے تمہیں گزرنا ہے تاکہ تم یہاں سے وہ توشہ راہ لے کے جاؤ کہ جو در حقیقت تمہارے ایمان کو بھی مستحکم کر سکے اور تمہیں اور تمہاری زندگی کو کارآمد و مفید. اکتیس سال امام صادق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ رہے, 34 سال آپ کی مدت امامہ ذکر کی گئی ہے, 7 حکمران آپ کی حیات طیبہ میں آئے. توجہ, سے 5 بنو امیہ کے تھے اور 2 بنو عباس کے تھے. میں صرف ان کی ایک یوں کہوں کہ ایک مختصر سی فہرست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کشمکش میں علیہ السلام نے اپنے مکتب کی بنیاد رکھی. 111 ہجری میں عباسیوں نے اپنی دعوت کا اور اپنی تحریک کا کام کرنا شروع کیا. 111 ہجری میں, کہ جب پہلا بادشاہ جو بنو امیہ کا, کہ جس نے 5ویں امام کو زہر دیا, ہشام بن عبد الملک, 105 ہجری سے 125 ہجری تک برسر اقتدار رہا. 2 ولید بن یزید بن عبد الملک, 125 سے 126, پھر یزید بن ولید بن عبد الملک, یہ 126 میں جو ہے ولید بن یزید مرا, اس کے بعد جو ہے یا اسے ہٹایا گیا, یزید بن ولید جو تھا 126 میں آیا اور 126 میں ہی برکنار ہو گیا یا قتل ہو گیا. جو کشمکش تھی اقتدار کی, اس کی کیا وجہ تھی؟ ابراہیم بن ولید بن عبد الملک 126 میں آیا 75 دن کے لیے, 75 دن کے لیے. اب یہ جو آپ اندر ہٹ رہے, کوئی 75 کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی ماننے سے سمجھ نہیں رہے تھے, اور مختلف یوں کہوں تحریکیں اسلامی بلاد میں اٹھ رہی تھی جن کو یہ سنبھال نہیں پا رہے تھے. اور ایک طرف خود بنو عباس جو ہے 111 ہجری میں انہوں نے اپنا علم بلند کر دیا تھا, اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا. یہ اور پانچواں ہے مروان بن محمد, مروان حمار جسے کہا جاتا ہے, 126 سے 132 ہجری, یہ قدرے کچھ ٹک کے رہا ہے. اس کے بعد آئیے بنو عباس کے حکمران کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے. عبداللہ بن صفا یہ پہلا عباسی خلیفہ ہے کہ جو 132 ہجری سے 137 ہجری تک 5 سال کے لیے برسر اقتدار رہا. اس کے بعد ساتواں جو شخص آئے جس نے چھٹے امام کو زہر دیا وہ ہے منصور دوانقی, 137 ہجری سے 158 ہجری, 158 ہجری, اور امام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 148 ہجری میں ہوئی, اس کے بعد بھی کچھ عرصے زندہ رہا. یہ وہ بدترین شخص تھا منصور دوانقی کے, جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کتنا قتل و غارت کیا, کتنا ظلم و بربریت اس نے کی, زندانوں کے زندان بھر دیے, اسی کے دور میں چنمایا جاتا رہا, اسی کے دور میں ظلم و ستم کیا جاتا رہا, اسی کے دور میں ہر قسم کی یوں کہوں کہ برائی کو سرکاری طور پر انجام دیا. اور یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت عبداللہ شاہ غادر رحمۃ اللہ علیہ وآلہ السلام یہاں پر تشریف لائے تھے اور پھر ان کو یہاں پر شہید کیا تھا محمد بن قاسم محمد پر. ابھی جو کشمکش ہو رہی کہ پانچ بنو امیہ اور بس دو بنو عباس کے, کہتے ہیں کہ منصور دوانقی نے عبداللہ بن صفا نے سب سے پہلے آ کر اس شخص کو قتل کیا جس کا نام ابو مسلم خراسانی تھا. یہ وہ شخص تھا جنہیں بنو عباس کو اقتدار دلانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا, بڑا اس کا رول تھا, بڑی اس کی تگدو تھی, لیکن اقتدار مارنے کے بعد بادشاہ نے سب سے پہلے اسی کی گردن اڑائی کہ تم اگر ان کے خلاف سازشیں کر سکتے ہو تو تم میرے خلاف بھی سازشیں کر سکتے ہو. ایسا آج جو در حقیقت یوں کہوں کہ ہمارے ملک میں چور راستوں سے افراد آئے ہیں, یہ زیادہ خوشخوابی کے شکار نہ ہوں, یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, ان کو لانے والے ان کو ہٹانے والے بھی ہیں. جہاں یہ دیکھیں گے ان کا کام پورا ہو گیا, جیسے صدام کا, شاہ ایران کا, لیبیا کے معمر قذافی کا, اور سعودی فرما رواؤں کا یا مصری فرما رواؤں کا, تو ان کو دودھ سے مکھی کی دن نکال کر پھینک دیا جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے کہ امام کے زمانے میں کیا سیاسی بھونچال تھا, کیا کشمکش تھی, کیا تگدو تھی اقتدار میں آنے کے لیے. ایسے دور میں امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ایک بہترین زمانہ تھا کہ جب دو طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, اور لڑنے کے دوران جب امام کو پیشکش کی کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, تو امام نے کہا وہ خط انگیٹھی پر رکھ دیا, جل گیا, کہ یہ ہمارا جواب ہے. اکثر لوگ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کو آج سے تشبیہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس اقتدار کی جنگ میں در حقیقت حصہ نہیں بننا چاہیے. میں نے کسی موقع پہ اس پہ گفتگو کی ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, صرف تذکرتاً کہہ کے گزر رہا ہوں. امام جعفر صادق کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے, ہمارے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں, ان میں سے چند فرق صرف کہہ کے میں گزر رہا ہوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. وہاں پر تشیع کو بچانا مقصود تھا. ایک جو امام صادق نے تقیہ کی راہ اپنائی اور خاموشی اختیار کی مصلحتاً, اور اپنے مکتب کو بچایا, اپنے پیروکاروں کو بچایا, اپنے شیعوں کی جان کی حفاظت کی, تو وہاں پہ تقیہ کی مراد یہ تھی کہ مکتب کی بنیادیں مستحکم ہوں. اس لیے کہ امام دیکھ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل اور شہادت کے بعد در حقیقت وقت نہیں ملا, تھوڑا بہت وقت جو امام سجاد کو ملا وہ انہوں نے دعاؤں کے قالب میں یا کچھ شاگردوں کو جس کی تعداد 72 لکھی گئی ہے ان کے ذریعے سے تربیت کی ہے. پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں موقع نہیں ملا, امام باقر کے آخری زمانے میں امام باقر علیہ السلام کو موقع ملا کہ آپ نے مذہب جعفری کی بنیادوں کو مستحکم کیا, اور انہی مستحکم بنیادوں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکتب و مذہب جعفری کی
عالیشان عمارت قائم کی کہ جو آج تک قائم و دائم ہے، اور ہر گزرنے والا دن اس مکتب و مذہب جعفری کی حقانیت کو روشن کرتا چلا جا رہا ہے کہ جتنی جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، جتنے جتنے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے مکتب اور مذہب کی حقانیت پر یقین ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی یقین ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بنیاد گزار، بنیاد رکھنے والا کوئی اور نہیں، شیخ الائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یہ دور تھا، لہذا آج کا دور تقیہ کا دور نہیں ہے، آج کا دور اظہار کا دور ہے، آج کا دور اعتراف کا دور ہے، آج کا دور در حقیقت سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا دور در حقیقت اپنی بات کو دنیا کے سامنے پہنچانے کا دور ہے، اپنی بات کو صحیح انداز سے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر ایک قوم کھڑی ہوتی 75-80 سالوں میں ڈر جاتی ہے، آج یورپ ان کی انسانیت کا اور ان کی بقا کا مقدمہ لڑ رہا ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کولمبیا یونیورسٹی میں شروع ہونے والی یہ تحریک، وہ یونیورسٹی یا وہ یونیورسٹی تو وہ جامعات کہ جہاں پر امریکی اور جہاں پر یورپی اسٹیبلشمنٹ کے افراد تربیت پاتے ہیں، جہاں پر ان کو سیاست کی الف بے سکھائی جاتی ہے، جہاں پر ان کو مکھ مکاؤ سمجھوتا اور توڑ جوڑ سکھایا جاتا ہے، جہاں پر ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے قواعد و اصول بتائے جاتے ہیں، انہی یونیورسٹیز میں انہی کی اولادیں آج کھڑی ہوتی ہیں، انہی کی اولادیں آج فلسطین کا جھنڈا اوڑھ کر اور وہ فلسطینی رومال اوڑھ کر در حقیقت آج اس ظلم و ستم کے سامنے، اس امپریلزم کے سامنے، اس سرمایہ دارہ نظام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ آج ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حق در حقیقت اپنی تمام در حقانیت کے ساتھ، تو آج کا زمانہ حق و حقیقت کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ آج غیر مسلم بھی اسلام کی حقانیت کو درک کر رہا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والا. امام جعفر صادق کی زندگی سے اور حضرت موسیٰ کی زندگی سے 5 نکات عرض کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب یہ خلاصہ تھا امام صادق کی زندگی. اب یہاں سے میں اس قرآن بحث سے اپنی اس مجلس کو رب دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے کیوں کہا ان فی ذلک لعبرت لمن یخشى، اس میں عبرت ہے، عبور کرو، دیکھو، پرکو، سیکھو، یہاں سے آنکھیں کھول کے گزرو، آنکھیں بند کر کے چلے مت جاؤ، سرسری انداز سے زندگی مت گزارو، کیڈنگ مت کرو، بچکانہ حرکتیں مت کرو، بچکانہ حرکتیں بہت ہو چکی، کیڈنگ بہت ہو چکی. آج در حقیقت یہ ظہور یوں کہوں کہ صغرا کا آغاز ہو چکا ہے امام کا. یہ جو تبدیلیاں، یہ جو معرفت، یہ جو ترقی، یہ جو شعور کی بیداری آپ کو نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں، حتی غیر مسلموں میں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہے، یہ وقتی نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس بیداری کو امام زمانہ کے ظہور سے ملنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہی افراد آگے امام زمانہ کی بات کریں گے، لیکن یہ فکر، یہ سوچ، یہ بیداری، یہ شعور، یہ آگہی، یہ علم، یہ در حقیقت یہ کنٹینیو رہے گا اور امام کی اس لازمی معرفت سے متصل ہو جائے گا جہاں پر امام کی آمد کا انتظار کرنے والا دنیا کے تمام نظاموں کا، دنیا کے تمام مفروضوں کا، دنیا کی تمام تھیوریز کا، دنیا کی تمام سیاسی اور غیر سیاسی اخلاقی تمام نظاموں کا انکار کرتے ہوئے کہے گا، اگر کوئی نظام انسانیت کو بچا سکتا ہے، انسانیت کو عظمت عطا کر سکتا ہے، تو وہ ولایت آل محمد کا نظام ہے. دنیا معترف ہوگی اور معترف ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اسی پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کمیونزم سوشلزم کے دور میں کس طرح دین کو افیوم کی گولی بنا کے پیش کیا گیا تھا، لیکن آج کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے، آج کا ووٹر اور رائے دینے والا اور حق کے راہ دے استعمال کرنے والا بیدار ہو چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے 75 سالوں میں سلایا ہے، ضیاء الحق نے اور انہی جیسے دوسرے شعبدہ بازوں نے آ کر کبھی نظام مصطفیٰ کی گولی دی، کبھی کوئی اور گولی دی، چاہ کے قوم کو سلا دیا جائے، لیکن نہیں، یہ بیداری در حقیقت اس نے ظہور پذیر ہونا تھا اور ہو کے رہی، اور یہ بیداری آہستہ آہستہ جو پاکستان میں نظر آئی یہ بھی اور آگے بھی آگے بڑھے گی اور پوری دنیا میں در حقیقت نظر آ رہی ہے کہ غیر مسلم اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر آئے تو کہا کہ بھائی آپ جناب کون ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ کہا کہ انا من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا آپ رب العالمین کی طرف سے ہیں، تو کہا کہ آپ کے رب کون ہیں بھائی، اپنے رب صاحب کا کوئی بایوگرافی، کوئی ڈیٹا، کوئی پروفائل، کچھ تو بتائیے نا اپنے رب صاحب کی۔ فرعون نے کہا، تو کہا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا، سورۃ طہٰ آیت نمبر 50، ربنا الذی، ہمارا رب ہے، یعنی دونوں نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء، حضرت موسیٰ نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے، ہمارا رب وہ ہے، اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ظاہری خلقت کے تمام اسباب و وسائل دیے، ثم ہدا، اور ہماری ہدایت کی۔ باقی اچھا، اس سے پہلے آسمانی ربوبیت و الوہیت کا تصور نہیں تھا فرعون کے دور میں، چونکہ گزشتہ نبی کو گئے ہوئے عرصہ ہو چکا تھا اور اس دور میں تک آنے میں جو تعلیمات تھیں وہ مٹ چکی تھیں، جب مٹ چکی تھیں لہذا یہاں پر اب دو بندگی و بردگی کا نظام تھا، اسی لیے کہا کہ اس نے تمہارے نوجوانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، خواتین کو زندہ رکھتا تھا، یذبحون ابناءہم، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا تاکہ یہ ہمارے خلاف جو ہے کھڑے نہ ہوں، ابناءہم میں بھی ایک نقطہ موجود ہے، وہ جوان فکر، وہ جوان خون، وہ جوان امنگیں، وہ جوان سوچ جو کسی ملک کے دھارے کو تبدیل کر سکتی ہیں اس کو کیپچرائز کیا جائے۔ یعنی نظام فرعونی کا سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ یذبحون ابناءہم، جوانوں کو قتل کرنا، جوانوں کو منحرف کرنا، منحرف کر سکتے ہو کرو ورنہ ان کو جیل میں ڈال دو، ان کی راہوں کو منحرف کر دو، ان کی سوچوں کے سمت کو موڑ دو، ان کو عیاشی شباب و کباب میں لگا دو۔ یہی کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے کہ ہم سیاست سے آنکھیں موند لیں، ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا چلا جائے۔ واقعی اس سوشل میڈیا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ایسے ایسے حقائق اب سامنے آ رہے ہیں کہ علمان و الحفیظ، کہ جن کو ڈوب مر جانا چاہیے ان کے لیے کافی تھا کہ ڈوب مرے، لیکن ان کو غیرت و شرافت و شرم اگر چھو کے گزری ہو تو یہ ڈوب کے مریں گے۔ مل کے درود محمد و آل محمد۔ پہلا اصول فرعونی نظام کا کیا ہے؟ قتل، منحرف کرنا، یہی کیا کہ یہ قتل کرتا تھا، یہ منحرف کرتا تھا، یہ قید میں ڈالتا تھا تاکہ اپنی بادشاہت و چودراہٹ کو اور اپنی سلطنت کو دوام بخشے۔ لہذا جب کہا کہ یہ بردگی کا نظام تھا تو کہا ربنا الذی اعطی، ہمارے رب نے، رب کون ہے؟ رب جو تربیت کرتا ہے، رب جو سوسائٹی کا نظام دیتا ہے، رب جو بندوں کی تربیت اور ان کی نکوں سیادت و سیاست اور تربیت کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ سیاست کا ایک معنی سائز، کا ایک معنی تربیت کرنا ہے، رب کا معنی بھی تربیت کرنا ہے۔ بہرحال دونوں میں فرق موجود، میں اس بارے دونوں نہیں چاہتا، لیکن حضرت موسیٰ نے جب رب کہا، میں آسمانی رب کی بات کر رہا ہوں، میں تم جیسے زمینی خود ساختہ ربوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تم نے بھی الہ بنا رکھے ہیں، تم نے بھی معبود بنا رکھے ہیں، ما تنحتونا، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، مٹی کے، لکڑی کے، پتھروں کے بت جن کو تراشتے ہو، یہ تمہارے الہ ہیں، یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں جن کی عبادت کرو، میں اس الہ کی بات نہیں کر رہا، میں اس رب کی بات نہیں کر رہا جو تمہارے جیسے ہو تمہارے معاشرے میں، میں الہی اور آسمانی رب اور الوہیت اور ربوبیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب یہ بات فرعون کے کان میں آئی تو وہ متوجہ ہوا کہ آہا، میں تو ابھی چند لوگوں کے اوپر حکومت کو حکومت سمجھ رہا تھا، ان کو بت پرستی میں لگایا ہوا تھا کہ یہ جو ہے بت پرستی کرے، چڑھاوے چڑھائے اور ہم جیسے لوگوں کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے، یہ جو آیا ہے یہ تو آسمانی خدا کی بات کر رہا ہے، یہ ایک بلاک اور دو بلاک اور سی بلاک اور ڈی بلاک کی بات نہیں کر رہا، یہ تو پوری سوسائٹی کی بات کر رہا ہے، یہ تو پورے معاشرے کی بات کر رہا ہے، یہ تو پوری انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ ان ادو الی عباد اللہ، کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ ان بندگان خدا کو مجھے دے دو، یہ خدا کی امانت ہے، خدا کی امانت امین خدا کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ امین کون ہوتا ہے؟ جو لینے میں امین ہو، حفاظت میں امین ہو اور پہنچانے میں امین ہو۔ اس لیے امیر المومنین کو امین اللہ کہہ کے مخاطب کیے گئے، حضرت نبی السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ، اے امین خدا، یعنی جو در حقیقت ولایت کو لینے میں بھی امین ہے، محافظت میں بھی امین ہے اور پہنچانے میں بھی امین ہے۔
حضرت موسیٰ نے کہا لوگوں کو مجھے دو، عوام کو مجھے دو، خدا کا واسطہ عوام سے ہے، ان کی تربیت، ان کا نظام، ان کا سسٹم، ان کا مکتب، ان کی نشست و برخاست، ان کا طرز زندگی، ان کا لائسنس، سب خدا دے گا۔ اس رب کی بات کی تو اب اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو کوئی اور، یہ تو نیا سسٹم، یہ تو کوئی اور ہے۔ اب یہاں پر اس نے کہا انا ربکم الاعلا، اب یہاں پر، یہ پہلے نہیں کہا، جب حضرت موسیٰ نے خدائی نظام کو پیش کیا، الہ آسمانی کو اور الوہیت و ربوبیت آسمانی کو پیش کیا، اب اس نے اس کے مقابلے میں ایک نیا نظام قائم کیا، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ دوسری آیت جو اس نے، جو آیت قرآن نے پیش کی ہے، کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور معبود دیکھتا ہی نہیں۔ پہلے تو الہ کہا جا رہا تھا بتوں کو، اب کہا کہ نہیں جناب، میں ہوں، میں ہوں، توجہ رکھے گا۔ اب یہاں پر جو ہے اس نے تحریک شروع کی، ثم ادبر و یسعى، توجہ رکھے گا، مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد، ثم ادبر یسعى، پیچھے لوٹا، اپنے اوتار کے فکر میں گیا، یسعى کوشش کی، جمع کیا، اپنے لاؤ لشکر کو بلایا، فنادا، ندا دی، فحشر، فحشر ونادا، سب کو جمع کیا، بتاؤ کیا کروں، اس میری حکومت اور اقتدار کے مقابلے میں موسیٰ ایک اور نظام لے کے آیا ہے، اس کا کیا کروں۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ سے پہلے فرعون کی زمانے میں الہ آسمانی اس طریقے سے قابل ذکر نہیں تھا، حضرت موسیٰ نے آ کر کہا کہ تمہارا الہ، تمہارا رب، تمہارا تربیت ساز، منصوبہ ساز، شریعت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، وہ ہے، میں امین خدا ہوں، میں تمہیں اس کی طرف لے کے جانے والا ہوں، ان ادو الی عباد اللہ، میں تمہیں در حقیقت معراج تک پہنچانے والا ہوں۔ یہاں پر جھوٹے خدا کا دعویٰ کہ انا ربکم الاعلی، ما علمتو، میں نہیں جانتا اپنے علاوہ کسی اور کو۔ یہاں سے میں ان پانچ نکات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ الوہیت و ربوبیت ہے، دوسرا نقطہ نبوت ہے، تیسرا نقطہ امامت ہے، چوتھا نقطہ نیابت ہے، اور پانچواں نقطہ ایمان ہے۔ معاشرے میں جب تک حضرت موسیٰ کے زمانے میں الوہیت ربوی، الوہیت خدائی و آسمانی نہیں تھی، یہ عام طریقے سے بتوں کو پوج کر اور یہ سارا سسٹم چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے کہا ربنا الذی آتا کل شیء، ہمارا رب وہ ہے، اب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، انہوں نے کہا رب وہ ہے، یہ خدا کی امانت ہے، مجھے دو، میں تمہیں ان سے لے جا کر خدا تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، یعنی ایک اور خدا کی، خدائی نظام کے مقابلے میں ایک اور جھوٹا، خود ساختہ اور مصنوعی اور جعلی نظام قائم کیا گیا۔ نبوت اسی طرح ہے، نبوت جب تک قابل ذکر نہ تھی، کام چل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے فرعون اپنے کام کر رہے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نبوت اور اس کے معجزے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فرعونی نظام سامنے آتا ہے، وہ اپنے لاؤ لشکر لے کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ در حقیقت تنے تنہا خدائی نظام کا یہ سفیر، یہ نمائندہ تنے تنہا عصا لے کر آتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہاں پر آیت اللہ جواد عملی نے دو تعبیر استعمال کی، بہت ہی خوبصورت، آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک جیب ہوتی ہے اردو میں ہوتی ہے، اور قرآن نے یہ جو اردو میں جیب ہوتی ہے اس کو جیب نہیں، اس کو جیب کہا ہے، فتح سے، زبر سے، جیب، ہم زیر سے پڑھتے ہیں جیب، کہتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیب سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ جیسے ہی نہیں کہا کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو، اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو،
یعنی فتح و زبر کے ساتھ پڑھا جائے اس کو. جیب مادی نقطہ نگاہ ہے, جیب روحانی اور عرفانی اور خدائی اور آسمانی نقطہ نگاہ ہے. جیب میں ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, امکانات سے مسائل حل نہیں ہوتے, خدا پر یقین سے اور شرح صدر سے مسائل حل ہوتے ہیں. فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا, جیب میں ہاتھ ڈالا ہے, یعنی شرح صدر تھا. اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, مجھے شرح صدر عطا فرما. شرح صدر تھا, خدا نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ بھی ڈالو گے تو یہ شفا اور نورانی بن جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. اب جو ہے اس نبوت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کے موضوع کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہوا, جھوٹے مدعیان لائے گئے. کاؤنٹر کرنے کے لیے جھوٹے معجزے لائے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹیکنیکل آدمی تھے, جیسے ہی حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کو نگل لیا ان کے سانپوں کو, فوراً سجدے پڑ گئے, آمنا رب ہارون و موسیٰ, یا موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب ایمان ہیں. سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, ہم جادو کر رہے تھے, یہ جادو ٹیکنیکل تھے. لہذا امام زمان جب تشریف لائیں گے تو جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے نا, جو شارپ مائنڈ ہوں گے, جن کی عقلیں بہکی نہیں ہوں گی, حضرت گرامی, وہ امام کو فوراً تسلیم کر لیں گے. یہ جو بیچ کے منافق جی ادھر آدھا تجر آدھا بٹیر والے لوگ, یہ کشمکش اور شک و تردید مبتلا ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے کہ 24 سال کا 25 سال کا 30 سال کا 18 سال کا امریکی اور مغربی نوجوان یونیورسٹیز کا, جہاں شباب کباب عیاشی اوریانی فحاشی سب چیز موجود ہے, لیکن آج وہ انسانیت کا مقدمہ لڑ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ خب یہ اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہم مردے سے مردہ زمین سے زندگی کو حیات دینے والے ہیں. توجہ رکھے گا, یہ اچانک سے نہیں ہو رہا ہے, یہ اسباب ہیں, علل ہیں, اس کے کازز ہیں کہ ان کے پیچھے در حقیقت ایک سلسلہ موجود ہے کہ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو پھر اس ظلم کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے. اب آئیے امامت کا تیسرا نقطہ کیا ہے. پہلا الوہیت اور ربوبیت کا, جب حضرت موسیٰ نے ذکر کیا کہا کہ انا ربکم الاعلی, حضرت موسیٰ نے کہا میں نبی ہوں, میں امین خدا ہوں, لوگوں کو مجھے دو, یہ امانت ہے اللہ کی, میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. ان کے موضوع کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جھوٹے ساحر لائے گئے. اب آتے ہیں امامت. جب تک امامت قابل ذکر نہیں تھی تو مدعیان امامت بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, سقیفہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ غدیر ہے, علی ہے, بادشاہ ہے, ولی ہے, نائب ہے, حق اس کے ساتھ ہے, وہ حق کے ساتھ ہے, جہاں جہاں وہ جائے گا حق وہاں وہاں جائے گا. توجہ رکھے گا, یہ روایت عمار کے بارے میں بھی ہے, عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. لیکن فرق کیا ہے, کہا کہ جہاں حق جائے وہاں عمار جائے گا, لیکن علی کے لیے کہا کہ جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا. اب حقیقی حقیقی امامت کے مقابلے میں سقیفہ پیدا ہوتا ہے, خود ساختہ انسانوں کے خود ساختہ نظریات جنم لیتے ہیں. منکم الامیر, منکم الامیر و من الامیر, ہم میں امیر ہوگا تم میں امیر ہوگا, ہماری سلطنت تمہاری, ہماری چودراہٹ تمہاری چودراہٹ. توجہ رکھیے گا, تو جب حقیقی امامت کا تصور دیا تو پھر جھوٹی امامت کے دعوے دار بھی پیدا ہو. جھوٹی امامت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے آئمہ نار بھی کہا ہے, جہاں آئمہ برحق کا ہے وہ آئمہ نار بھی کہا. اب آئیے چھٹے امام کی طرف. چھٹے امام کے زمانے میں 14 فرقے بنائے گئے, تشیع میں سے, شیعت میں سے 14 فرقے بنائے گئے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر ساتویں امام کی شہادت تک یہ 14 فرقے, جن میں سے 14 میں سے 8 فرقے صرف چھٹے امام کے زمانے میں تھے. توجہ کیجئے, دشمن بیکار نہیں تھا. بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس جو ہیں وہ اقتدار کی کشمکش میں ہیں, لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں کی, بنو امیہ کی الگ کوشش کر رہے تھے بچ جائیں, نہیں بچے, سلینڈر ہو گئے, منافق بن گئے, ان کے ساتھ مل گئے, بعد کو قتل کر دیا, بعد جو سمجھوتا مکمکہ کرنے والے تھے ادھر حقیقت بنو عباس کے ساتھ مل گئے, اس اسٹیبلشمنٹ میں آ گئے. پچھلی حکومت کے گنکار رہے تھے, حکومت کے گنکار ہیں, اگلی آئے گی ان کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو افراد تھے یہ اتنے شاطر تھے کہ انہوں نے فوراً سے منافقت کے لباس اوڑا اور بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ ہی بنو امیہ کی, اب وہ آہستہ آہستہ بنو عباس کے ساتھ شامل ہو گئی. اب یہ جو بنو امیہ بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ پیچھے سے اپنے کام کر رہے تھے, بظاہر دو گروہ لڑ رہے ہیں لیکن یہ اپنے کاموں میں مصروف تھے. یہ خود ایک بحث ہے کہ کس طرح بنو امیہ اور بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ نے, ان کے تھنک ٹینکرز نے تشیع میں دڑا ڈالنے کی کوشش کی. تشیع جو برحق مذہب ہے, دین محمدی کی اصل اور حقیقی نورانی تنی شکل ہے, اس میں کیسے داخل ہوئے, کیسے اس کو انعشاب کیا, شعبہ شعبہ کیا. 14 فرقے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کر 8 امام تک, 8 امام نے ایسا کام کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ ایجاد نہیں ہوا. ہاں تحریکیں اٹھیں, شورشیں اٹھیں, نظریات اٹھے, فرقہ نہیں بنا, تو وہ جو رکھے گا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی یہ پیچھے کام کر رہی تھی. اب اس کی وجوہات ہیں کہ کیسے فرقے بنے, یہ الگ تفصیل ہے. 14 میں سے 8 فرقے اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, 14 میں سے 8 فرقے معمولی بات نہیں ہے. امام موجود, سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کی, آپ نے مذہب جعفری کی بنیادوں کو مستحکم کیا, اس کے باوجود امام کو ثقافتی طور پر, علمی طور پر مقابلہ ہے ایک در پردہ قوت کا, ایک ناماری قوت کا, اسٹیبلشمنٹ کا, کہ جو در حقیقت آہستہ آہستہ ان دو خاندانوں کی اقتدار کی کشمکش جنگ میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. میڈیا یہی کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی ہے. ایک حکومت جائے یا آئے ان کو اس سے سروکار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہے چاندنی ہماری ہے, چودھرت ہماری ہے, سیکرٹریشپ ہمارے پاس آنی ہے, لہذا یہ کرو. ابھی پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت میں 8 دن میں اوکرائن سے آٹے کا جہاز آ جاتا ہے, جو 1 مہینے 25 دن میں آتا ہے. توجہ کیجیے گا, عاصم برخیا کا علم شاید ان کے پاس آ گیا کہ 25 دن میں آٹے کا جہاز آنے والا جو ہے وہ 8 دن میں آ جاتا ہے. ایسے ایسے شعبے یہاں پر ہو رہے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کو پتا کیا ہوتی ہے. بہرحال ناووسیا پہلا فرقہ کیا ہے, ناووسیا, جو خود امام جعفر صادق کی غیبت اور مہدویت پہ یقین رکھتے تھے, چونکہ طے یہ تھا اصول کافی کے مطابق امام حسین کی شہادت سے پہلے جو ہے امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اب وہ کس طرح ہوگا, یہ خدا کے علم میں تھا. بدا حاصل ہوا جب امام حسین قتل ہو گئے, تو کہا کہ نہیں اس کو مؤخر کیا جائے, امام صادق کو مہدوی تصور کیا گیا. ناووسیہ وہ فرقہ تھا جس نے امام صادق کہا یہ مہدی ہے, وہ آخر زمانے کا مہدی جیسا نا, وہ یہ ہے, ان کی غیبت کی ان کی امامت کے قائل ہوا. ایک یہ فرقہ. اب یہ پوری ایک تفصیل طلب موضوع ہے, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. کس طرح تشیع جو علی کے ہاتھ بیعت کرنے والی ہے, خون کے ذریعے عبور کرنے والی, کیسے اس میں در حقیقت دڑائیں ڈالی گئی ہیں. دوسرا فرقہ فتحیہ. فتحیہ کون ہے؟ عبداللہ بن افتاح, امام صادق کے بیٹے, امام صادق کے بیٹے. کہا کہ ان کی امامت کے قائل ہو جاؤ. یہ جو آپ کو موری سی سیاست نظر آ رہی ہے نا, کہ ایک جاتا ہے بیٹی آتی ہے, بیٹی جاتی ہے, اس کا بیٹا آ جاتا ہے, جو باپ کی بھی ولدیت لگائے, ماں کی بھی ولدیت لگائے, اور دونوں مل کر اپنی سیاست چلائے. یا ابا جو ہیں وہ لندن سے آئے تو بیٹی بن گئی, بیٹی جائے گی تو کوئی اور آ جائے گا, بھائی آ جائے گا. یہ جو بندر باٹ آپ کو در حقیقت نظر آ رہی ہے, بندر باٹ کیوں کہتے ہیں؟ بندر باٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ٹوپی والا جا رہا تھا اور ٹوپی بیچتا تھا, وہ سو گیا, جب سو کے اٹھا تو دیکھا کہ بندر جو ہیں اس کی ٹوپیاں اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو اس نے کہا کیا کروں, کیسے لوں؟ تو اس نے کیا کہا کہ اپنی ٹوپی اتار کر زمین میں پھینک دی. اس کی دیکھا دیکھی سارے بندروں نے ٹوپی اتار کے پھینک دی. تو بندر بانٹ اس لیے کہا جاتا ہے, بندر یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی تیرے سائز کی ہے, تیرے سر کی ہے, تیرے اوپر فٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, بس پہن لو. یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ موری سیاست کرنے والے بندر بانٹ کر رہے ہیں, جس کو جہاں موقع مل رہا ہے کہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں صوبائی اسمبلی میں اور محترمہ نکلتی ہے قومی اسمبلی سے. ماشاء اللہ, الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا ہے اور پیدا لڑکی ہو رہی ہو تو تعجب ہوگا نہیں ہوگا کہ گئے کاغذات جمع کرانے آپ کہاں پر, صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی, نکل کے آپ آ رہی ہیں جی اسی گورنمنٹ میں, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو انہوں نے سوچا کہ یہ امام صادق کا بیٹا ہے, چلو یہیں پہ جو ہے وہ آنکڑا ڈال لو, اپنا کنڈا ڈال لو. کور خون دی اس کو فارسی میں کہتے ہیں, اندھے ہو تم. فتحیہ وہ فرقہ. تیسرا فرقہ سمتیہ, یہ محمد بن دیباج کی امامت کے قائل. اب جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ امام سازی کر رہا ہے, امام کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے. اس کا امام کا بیٹا یقیناً امام کے گھر کا ہے, امام کے فیملی کا ہے, اس کو اپنا الو سیدھا کرو. دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے, سمتیہ. پہلے تو وہ تھے جنہوں نے خود امام پر ہاتھ ڈالا, امام کو میری کہو, انہوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ یہ کوئی ہمارا جیسا کوئی لیڈر ہوگا, اس کو چار نعرے لگائیں گے یہ بھی چوڑے میں آ جائے گا. نعوذ باللہ, سفر اللہ, یہ امام ہے, یہ امین ہے, یہ ولایت امامت کا امین ہے, لینے بھی میں امین, پہنچانے بھی میں امین, حفاظت بھی میں امین. امام صادق نے کہیں نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی, اپنی امامت کے دور میں اپنے مہدوی ہونے کی نفی کرتے ہوئے میرا اچھا ٹائم امام کیا کر رہا ہے, اگر مجھے امام مہدی کا زمانہ مل جائے میں پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. اس طرح نفی کی امام نے. چوتھا کیا, اسماعیلیہ, جو محمد بن اسماعیل جو امام کے فرزند تھے ان کی امامت کا قائل ہو, وہ امامت کے قائل نہیں تھے, ان کے بعد آنے والوں نے ان کے نام پر کنڈا ڈالا کہ جناب ہم ان کو امام بنا لیتے ہیں. پانچواں فقرہ, تفیہ, جو اس بات کے قائل تھے اپنی سمجھ کے مطابق. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی سمجھ کے مطابق ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں, توضیل مسائل میں کیا رکھا ہے, مشتد نے کیا کہا, ان کو کس غرض ہے, اپنی توجیہ المسائل سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ فرقہ امام صادق کے دور میں, یہ گروہ امام صادق کے دور میں بھی تھا. تفیہ کون ہے, جنہوں نے کہا امام نے در حقیقت اپنے بعد موسیٰ بن تفی کو امامت کے لیے نومینیٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امام صادق کے دور میں امام نے پانچ چھ آدمی کے نام لیے تھے, میرے بعد یہ امام ہوگا, اور ان پانچ میں سے ایک عورت تھی, ایک ساتویں امام تھے, اور یہ خود ظالم بادشاہ تھا. ظالم بادشاہ کا آرڈر تھا, سرکاری نوٹیفیکیشن, کہ جعفر بن محمد صادق جس کو امام بنائے اس کو قتل کر دو. فہم ہونا چاہیے امام کے حکم کو سمجھنے کے لیے. نوٹیفیکیشن والی کے پاس آیا, اس نے کہا سرکار پیرا نام ہی آپ کا ہے, آپ کو قتل کر دو. جو حقیقی شیعہ تھا سمجھ گیا, ظالم, جابر, ستمگر, خون آشام, امام کا نائب نہیں ہو سکتا, عورت امام کا نائب نہیں ہو, اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ساتھ امام ہو سکتے. میں بھی ضرور بھیجیے محمد والا. چھٹا امام, چھٹا فرقہ کیا ہے, اقمسیہ. اقمسیہ جنہوں نے پھر اپنی توجہ المسائل نکالی اور کہا کہ نہیں, چھٹے امام نے موسیٰ بن عمران نے اخمس کو امام بنانے کے لیے در حقیقت نام دیا ہے, یہ اپنی سمجھدانی لے کے آگے بڑھے. ساتواں کیا ہے, یرمعیہ, جنہوں نے پھر اپنی سمجھدانی لگا اور کہا کہ یرما بن موسیٰ کو امام صادق نے کہا ہے. اور تمیمیہ وہ فرقہ ہے جسے عبداللہ بن سعد تمیمی کو یہ سمجھا کہ امام نے ان کو, پانچ چھ آدمی تو لوگوں نے اپنی سمجھدانی سے ہی فٹ کر لی کہ امام نے یہ کہا ہوگا, امام نے کہا نہیں کہا. یہ دیکھیے یہ چھٹے امام, کہ حقیقی امام کے دور میں جھوٹے اماموں کو بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد بس گفتگو کروں امامت جانشینی کے بعد. چوتھا نکتہ تھا نیابت کا, نیابت کا, چونکہ معلوم تھا آئمہ کو کہ ایک زمان آنے والا ہے طولان ترین خیبر, لہٰذا ہم نائب دے کے جا رہے ہیں. وہ عمل حوادث الواقعہ فرجعو, آغای طالب جوہری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہ مرجع کا لفظ جو ہے, مرجع عین سے ہونا چاہیے, مرجع تو کچھ اور معنی بنے گا, مرجع یعنی جس سے رجوع کیا جائے, اس میں مکان ہے, مرجع رجوع سے ہے. مرجع یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے نکالے گئے, امام کی حدیث سے, فرجعو سے, رجوع کرو, مرجع قرار دو کسی کو جو امین ہو, جو امین ہو اس نیابت کو لینے میں. لہذا جب آئمہ نے حقیقی نیابت کا اعلان کیا تو جھوٹے مدعیان بابیت اور سفارت پیدا ہو گئے. آپ کے ذہن میں ہوگا بہائی ایک فرقہ تھا جو ایران میں ایجاد کیا گیا, مسلمانوں میں یہاں پر برصغیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسماعیلی اور ان کو فروغ دیا گیا, اور قادیانی مرزائیوں اور احمدیوں کو جو ایک ہی نام ہے ان کو فروغ دیا گیا. ایک اور فرقہ ایجاد کیا گیا جس کا نام بابیت تھا, یہ کسی خاص ریجن سے متعلق نہیں تھا, یہ وہ فکر تھی کہ ہم باب اللہ ہیں, ہم امام زمانہ کے دروازے ہیں, اسی لیے بابیت باب سے ہے. بابیت یعنی ہم ایمبیسیڈر ہیں, امام کے نائب ہیں, ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے, ہم آپ کی عرضی پہنچا دیں گے, اس رنگ ڈھکوسلے بازی نظر آتی ہے. تو حقیقی نیابت کے مقابلے میں جھوٹے نائبوں کو گڑھا گیا ہے. اور آخری نقطہ کیا ہے, آخری نقطہ ہے ایمان. ایمان جب آتا ہے تو پھر نفاق پیدا ہوتا ہے، ایمان جب آتا ہے تو پھر منافقت سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اصل ایمان کو ٹارگٹ کیا جائے، اصل نائبین کو ٹارگٹ کیا جائے، اصل امام کو، اصل الوہیت و نبوت اور ربوبیت کو ٹارگٹ کیا جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس دور میں بھی در حقیقت یہ جو دور فتن کہا گیا ہے، آزمائشیں کہا گیا ہے، اور یہ بات یاد رکھے گا، روایات میں ملتا ہے کہ آخری زمانے میں فتنے کثرت سے اٹھیں گے، ایک کے بعد ایک مسلسل پیدا پہ متصل ہوں گے. آپ کو اپنی ولایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے ائمہ نے کہا ہے، اور یہ چھٹے امام کی دعا جس کو آپ اکثر پڑھتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پر ثابت قدم رہو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رہو. لہذا وہ سینہ وسینہ نسلن بعد نسلن، جو حقیقی ورثہ ہیں انبیاء کے، آئمہ کے، وہ علماء و فقہ مجتہدین، ان سے وابستہ رہنا ہے اور ان کی تعلیمات کو لینے. میں نے کہا کہ جس طرح آپ پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح توضیع المسائل کا اتباع آپ پہ واجب ہے، اور جس طرح توضیع المسائل کے مطابق اپنی شرعی واجبات کو انجام دینا آپ پہ واجب ہے، اسی طریقے سے اجتماعی سیاسی مسائل میں ولی فقیہ کی اطاعت واجب ہے، لازم و ضروری ہے، یہ آئمہ کے احکام ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا اور درک کرنا چاہیے. لہذا اس دور میں سمجھنا ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل. اب امامے کے مقابلے میں امامہ، ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح بنو عباس نے نعرہ لگایا کہ نحنو لآل محمد، کہ ہم آل محمد کے اقتدار کے لیے، مظلومیت کا دفاع کرنے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں اور میدان میں آئے ہیں، بنو امیہ کسے جنگ کر رہے ہیں، یہی بنو عباس سے جنہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا. اہل بیت کہنے لگے کاش کہ بنو امیہ کا زمانہ واپس آ جائے. تو بعض اوقات نعروں سے دھوکے مت کھائیں، یہ جو آپ کو اللہ یاری جیسے منافق ترین افراد جو بظاہر تشیع کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن یہ آنا تھا کہ ان کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کی، امریکی اور لندنی تشیع کی نقاب جو چڑھائی گئی تھی بڑے آقاؤں کے اشارے پر، وہ اتر گئی کہ آج یہ علماء و فقہا کے خلاف گندی ترین زبانیں استعمال کر رہے ہیں، اور جن کے خلاف ان کو بولنا چاہیے ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور شاباش ہو انہی جیسے لوگوں پر جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت و طرفداری کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ کوئی اچمنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آئمہ کے دور میں ہوتا رہا ہے، یعنی یہ ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مولوی جو امامہ لگا کے آیا ہے، وہ ایک برینڈ کے لیے یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے مثلا فلاں برینڈ میں، فلاں برگر میں، فلاں پیزا میں امریکہ کے، اسرائیل کے موجود ہونے کے ثبوت فراہم نہیں ہو سکے. ادھر حقیقت یہ تم اپنی زبان نہیں بول رہے ہو، یہ تم دشمن کی زبان بول رہے ہو. سوشل میڈیا کھول کے دیکھو تو تمہیں دسیوں ایسے ثبوت فراہم ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے پتہ چل جائے گا ان کے پیچھے کیا ہے، اس امپریلزم سرمایہ دار کے پیچھے کیا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں ملتا، یہ وہ سامری صفت افراد ہیں جو شعبت آبادی کر رہے ہیں، یہ سامری صفت افراد جو اللہ یاری جیسے ہیں، یہ شیرازی گروپ یا اسی جیسے دوسرے افراد. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، وہ مذہب، وہ مکتب، وہ راستہ و تعلیمات جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے زمانے میں جھوٹے مدعیان نے نبوت سے، امامت سے، ولایت سے جنگ کی، مکتب کو قائم کیا، اس کی حقانیت کو واضح کیا کہ یہ مکتب آج تک قائم و دائم ہے. لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا کہ مولا آپ بس طاقت نہیں، قدرت نہیں. امام نے کہا ہماری قدرت لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہو؟ امام نے خط کھینچا، زمین پر خط کا کھینچنا تھا، زمین شکافتہ ہوئی ہے، زمین شکافتہ ہوئی ہے، اس زمین سے سونے کی اینٹ برآمد ہوئی ایک بارش اوپر، اس نے اٹھا کے دیکھا دنگ رہ گیا، سونے کی اینٹ زمین سے برآمد. امام نے کہا ذرا نیچے جھانک کے دیکھو، دیکھا تو سمندر ہے سونے کی اینٹ اوپر. امام نے کہا یہ ہے ہماری طاقت، تکوینی طور پر ہم جو چاہیں کر سکیں خدا کے اذن و اجازت سے، تامل اختیار ہے، مکمل اختیار حاصل ہے، لیکن نہیں، خدا نے کہا معجزوں سے حکومت نہیں کرنی ہے، ظاہری اسباب پہ حکومت کرنی ہے. توجہ رکھیے گا، اہل بیت سب کچھ اختیار رکھتے تھے لیکن عام انسانی تقاضوں کے مطابق حکومت کی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ معصوم دوانقی بادشاہ چودراہٹ سلطنت اقتدار اسلحہ جاؤ حشر وجود کہتا ہے کہ اس جعفر صادق کو کیا کروں جو میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے, نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں. تصور کر سکتے ہیں چھٹے امام نے کیا کام کیا, کہہ رہا یہ میرے گلے کی ہڈی ہے, سانس اگ رہا ہے میرا, نہ اگل سکتا ہوں نہ نکل سکتا ہوں. یہی ہو جائے کہ آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا. بس چند جملے عرض کروں اور کربلا سے رب دوں گا, معذرت چاہتا ہوں غلام تو لانی ہوا. آخر وقت میں جب امام کو زہر دیا جا چکا ہے, امام نہیں فلاح پر ہے, امام کے چاہنے والے موجود ہیں, امام ایک ایک کر کے وصیت کر رہے ہیں. آپ کو پتا کہ جب زہر بدن میں داخل ہوتا ہے, خون میں داخل ہوتا ہے, تو جب پوری طرح بدن میں پھیل جاتا ہے, اب انسان سے انسان تڑپنا شروع کرتا ہے, آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے, بے چینی بڑھ جاتی ہے, تیزابیت بڑھ جاتی ہے, میدے میں تیزابیت ہو تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. تصور کیجئے یہ تیزابیت جب پورے بدن میں گردش کرنے لگے, سانس رکنے لگے اور خون جلنے لگے, کم ہونے لگے, انسان کی کیفیت کیا ہوگی. میرا چلا امام لاغر سے لاغر ہوتا جا رہا ہے. بس یہی وجہ ہے آخر وقت میں امام جعفر صادق کو تمام گھر والوں نے بلایا. ابو بصیر کہتے ہیں میں امام حمیدہ کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میں موجود نہیں تھا, آپ بتائیے کہ امام کا آخری وقت کیسا تھا. امام کے گھر والے کہتے ہیں کہ امام نے سب کو بلایا, ہم سب کو جمع کیا اور ایک جملہ کا لا تنالوا الشفاعۃ من استخف بصلاته, جو نماز کو سبق اور حقیر سمجھے اس تک ہماری شفا تو نہیں پہنچ سکتی. میں کوئی امام حسین کاظم آپ بہت خوش نصیب ہے, مدینے میں یہ بہت بڑا جنازہ اٹھا ہے اہل بیت کے گھر سے, یہ دوسرا جنازہ ہے جو اس شان و شوکت سے اٹھا ہے. عزیزان گرامی, ورنہ اہل بیت کے جنازوں کی داستان تو آپ نے سن رکھی ہے, کوئی رات کی تاریکی میں اٹھایا جاتا ہے, کسی کو علی مرتضی تنہ تنہا دفن کرتے ہیں, کسی کا لاش تیروں پر اور کوئی لاشے پر, کسی کے لاشے پر تیر ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے. میں کوئی امام موسیٰ کاظم بہت خوش نصیب ہیں, مگر ذرا کربلا آ جائیے, ہمیں کربلا کو زندہ رکھنے کا حکم ملا ہے. ایک بیٹا ہے سید سجاد جو جمع سال ہے 24 سال سے لکھا گیا ہے, ارے جب مقتل سے جا رہا تھا تو مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ بی بی زینب نے دیکھا, ایسا لگتا ہے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے گی. کہا بیٹا سید سجاد یہ کیا حالت بنائی ہے؟ کہا پھوپھی اما جوان بیٹا ہو اور بوڑھے باپ کا پامال شدہ لاشا.